على عضو
بسم الله الرحمن الرحیم. ملائکہ کے سلسلے میں باب چل رہا ہے. مقصود ہے ملائکہ کی تخلیق, ملائکہ کے متعلق مختلف امور اور کام کاج, ملائکہ کے متعلق ڈیوٹیاں. تو اسی کے اس بات کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب روایات ذکر کی ہے. یہ روایت کا مضمون ہو چکا ہے پہلے بدء الوحی کے اندر. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم وعنا جمیعا فرماتی ہے کہ حارث ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ آپ کے پاس وحی کس طریقے سے آتی ہے. قال کل ذاک یاتی الملک احیانا فی مثل سلسلۃ الجرس. اب یہاں تو ترجمہ باب سے ربط والی چیز ہے, یا تل ملک, فرشتہ میرے پاس وحی لے کر کے آتا ہے. یہ ایک لفظ ترجمۃ الباب سے ربط کا ہے. دوسرا لفظ آگے روایت میں ہے, وَيَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ أَحْيَانًا رَجُلًا, کبھی تو فرشتہ میرے سامنے کامل مرد کی شکل میں متشکل ہوتا ہے. یہ دو لفظ ہے اس روایت کے ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے واسطے. باقی مضمون پورا تفصیل سے بدء الوحی میں ہو چکا ہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, جو آدمی زوجین کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرے, اس کا ایک مطلب ہے غلام اور باندی دو آزاد کر دیے, اللہ کے راستے میں لگا دیے. دوسرا مطلب ہے اونٹ اونٹنی, یعنی کہ جانور میں مذکر مونس, دمبا دمبی, بکرا بکری, اس طریقے سے. یا یہ کہ یوں مطلب لو جمادات میں کہ دو درہم, دو دینار, اس طریقے سے. یہ جوڑے کا مطلب ہے. تو جو آدمی بھی اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کرے گا اس کو جنت کا داروغا آواز لگائے گا. جنت کے داروغے کا نام کیا؟ رضوان. کیا نام؟ اور جہنم کے داروغے کا نام؟ مالک. بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط والا لفظ. خزنۃ الجنہ, جنت کا داروغا رضوان اس کو آواز لگائے گا. تو یہاں فرشتوں کی ایک اور ڈیوٹی سامنے آئی کہ جنت کی نگرانی دربانی کا کام بھی ملائکہ میں رضوان کرتے ہیں. ایفلو یہ اصل میں ترخیم ہوئی ہے, لفظ ہے یا فلان، تو یا فلان کی ترخیم کر کے یا فلا یا فلو، اے فلانے حلما آ جاؤ، یعنی جو آدمی بھی جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو جنت کے داروغ فرشتہ حضرت رضوان آواز لگائیں گے آ جاؤ. دوسری روایت میں ہے کہ بھائی ایک تو یہاں یہ آیا کہ جنت کا داروغ اس کو سامنے سے بلائے گا کہ آ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کسی کو جنت کا داروغ خود سے آواز دے کر کے بلاوے اور جو ہے استقبال کر کے جنت میں لے جاوے. فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ وہ شخص ہوگا جس پر کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی جس کو جنت کا داروغ خود بلاوے اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی نقصان حرج نہیں ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجو ان تکون منہم، مجھے یقین ہے کہ ابو بکر تم ان میں سے ہوں گے، یعنی تم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کو جنت کا داروغ خود آواز دے کر بلائے گا کہ آؤ جنت کے اندر. دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازے سے آواز لگائی جائے گی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ ابو بکر تم انہی میں سے ہوں گے جن کو جنت کے آٹھوں دروازے سے پکارا جاوے. اب آدمی کو جنت میں یا کسی بھی گھر میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ کافی ہوتا ہے، بلکہ دروازہ تو بہت بڑی بات ہے، جھانپلا بھی ہو تو گھس جاوے آدمی، اور جنت جیسی جگہ میں تو کھانچا ملے تو ابھی گھس جاوے. تو پھر یہ آٹھ آٹھ دروازے سے آواز لگائی جائے گی، یہ ہیں بطور اعزاز اور بطور اکرام. یہ آدمی کا اعلیٰ ترین اعزاز اور اکرام ہوگا. جی
هذا جبريل يقرأ عليه السلام، فقالت عليه السلام رحمة الله وبركاته، ما لا أرى تريد النبي صلى الله عليه وسلم.
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا، اے عائشہ، یہ جبرائیل تم کو سلام کہہ رہے ہیں. بس یہاں تو ترجمے سے یہ لفظ ہے کہ جبرائیل آئے اور حضرت عائشہ کو سلام کہا، یعنی کہ انسانوں میں سے بعض مقرب ترین بندے بندیاں ایسے ہوتے ہیں کہ ملائکہ ان کو سلام بھی کرتے ہیں. جیسے کہ ہے نا، یا ایتہا النفس المطمئنہ، تو یہ خطاب اللہ کی طرف سے ملائکہ آ کر پیش کریں گے صالح بندوں کو جس وقت ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے ایسے وقت کے اوپر، اور یہ اس انسان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی کہ آ کر کے سلام پیش کرے. تو جبرائیل امین حضرت عائشہ کو سلام کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. تو عائشہ نے کیا کہا؟ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جبرائیل پر بھی سلام ہو. جبرائیل مجھے سلام کہہ رہے ہیں، جبرائیل پر بھی سلام ہو. تو یہ ثابت ہو گیا کہ ملائکہ اللہ کے خاص خاص بندوں کو آ کر کے سلام کرتے ہیں. پھر کیا کہا حضرت عائشہ نے؟ ترا مالا ارا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی ہوں، آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں جو میں دیکھتی نہیں ہوں۔ مراد کیا ہے؟ جبرائیل امین، کہ آپ جبرائیل امین کو دیکھ پاتے ہیں لیکن میں جبرائیل امین کو دیکھ پاتی نہیں ہوں۔ دیکھیے بھائی، ایک بات ذہن میں رکھنا، کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ آپ ہر ایک شخص اس بات کے قائل ہیں کہ ابھی ہمارے سامنے ہوا ہے، آکسیجن ہے، فضا ہے، سب اس کے قائل ہیں، اور کوئی دکھا دے وے ہم کو، یہ رہی ہوا، یہ رہا ہوا میں آکسیجن، کوئی دکھا دے وے ہم کو، تو نظر نہیں آ رہی ہے ہوا آکسیجن، لیکن سب کو اعتراف ہے کہ ہوا موجود ہے، آکسیجن موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر گیس نعوذ باللہ لیکیج ہو جاوے، کہیں سے بھی گیس لیکیج ہو جائے، فوراً آپ کو محسوس ہوگا کہ بھائی گیس کا چولہا چالو ہے اور جو ہے جل نہیں رہا ہے، گیس لیکیج ہو رہا ہے، آپ فوراً کہیں گے، بدبو آئے گی اس کی، حالانکہ گیس نظر نہیں آتا، لیکن گیس کے وجود کا آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا۔ تو جی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ موجود ہے، وجود کا اعتراف ہے لیکن نظر نہیں آتی، تو وجود کے لیے نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ گلاب سونگ رہے ہیں، دیسی گلاب، اور بڑی پیاری بڑی میٹھی خوشبو لے رہے ہیں۔ اب آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی گلاب کی مہک آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ اب میرے جیسا کوئی کہے کہ صوفی جی بتاؤ کہاں ہے گلاب میں خوشبو، یہ تو پتے ہیں، خوشبو کہاں ہے وہ بتاؤ، تو کوئی بتا نہیں پاتا، لیکن خوشبو کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا۔ تو نظر آنا ضروری نہیں ہے وجود کے واسطے، بس یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ کوئی آدمی نہ پوچھے آپ کو کہ بھائی اللہ تعالیٰ نظر تو آتے نہیں ہیں، پھر کیسے اللہ تعالیٰ موجود ہے آپ لوگ مان رہے ہو، تو اس طرح کے عام فہم عقلی دلائل ان کو دینے کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جبرائیل امین نے حضرت عائشہ کے سامنے سلام کرنے کے لیے حضور کو واسطہ کیوں بنایا؟ ڈائریکٹ متمثل ہو کر کے سلام کر دیتے تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، چونکہ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور جو ہے کوئی شوہر گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اس کی بیوی کے سامنے آوے، اسی لیے تو وہاں بھی جب حضرت جبرائیل متمثل ہوئے تھے تو حضرت مریم ڈر گئی تھی، فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ تو جبرائیل اگر متمثل ہوتے تو ایک کامل نوجوان کی شکل میں متمثل ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی کے پیش نظر یہ خلاف ادب ہو جاتا۔ وہاں بھی آئے تھے جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں سے نکل کر، حضرت لوط کے یہاں جب گئے تھے تو دو نوجوان بے ریش لڑکوں کی شکل میں دو فرشتے پہنچے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی شکل میں معائشہ کے سامنے آنا یہ من وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف ہوتا، اس لیے حضرت جبرائیل اصلی شکل میں، انہوں نے حضور کو، حضرت جبرائیل متمثل ہو کر کے نہیں آئے، حضور کو واسطہ بنا کر کے انہوں نے سلام کیا۔ جی،
حدثنا عمر بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن يحيى يعني ابن جعفر قال حدثنا مكي عن عبد
صلى الله عليه وسلم
ألا تزورون أكثر مما تزورون؟ قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربنا له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل کو کہا، جبرائیل تم ہمارے پاس آتے ہو، زیارت اور دیدار کرواتے ہو، لیکن جتنی مرتبہ آ کر زیارت اور دیدار کراتے ہو نا، اس سے زیادہ ہم کو زیارت اور دیدار کراؤ نا، کم کم کیوں آتے ہو؟ بہت بہت آؤ، زیادہ زیادہ آؤ. دیکھو جن سے انسان کو کامل محبت ہوتی ہے، بار بار ان کی زیارت اور دیدار کا شرف حاصل ہو، یہ انسان کی چاہت ہوتی ہے. اب جبرائیل کی بار بار زیارت کرنے کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل چاہ رہا ہے، اسی لیے حضور نے جبرائیل کو فرمایا، جبرائیل تم جتنا آتے ہو نا، ذرا آمد و رب بڑھا دو آپ کی. تو جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے یہاں سے جواب آیا، وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا، کہ ہم اپنی مرضی سے آپ کی خدمت میں آتے جاتے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آتے جاتے ہیں، آگے پیچھے کے سارے احوال اللہ کے سامنے ہیں. خلاصہ یہ ہوا، ہمارا آنا جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ ہمارا آنا اور جانا اللہ کے اختیار کے اندر ہے. بس یہاں تو امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو زیادہ زیادہ آنے کی بات فرمائی، اسی لیے ملائکہ کی ایک بات اور سامنے آئی کہ انسان ملائکہ کی زیارت کرتے ہیں، اور جو ہے ملائکہ کی زیارت اور دیدار اور ملاقات کے انسان بھی متمنی رہتے ہیں، اور جو ہے ملائکہ کی آمد ملائکہ کا نزول اپنا ذاتی اختیار نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ اللہ کے امر اللہ کے حکم اللہ کی حکمت سے ہوا کرتا ہے. تو ملائکہ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ملائکہ کا ایک زمانے میں آنا کسی وقت میں آنا کسی وقت میں نہ آنا، یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہوا کرتی ہے. جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وانہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے قرآن ایک لغت پر پڑھایا. جبرائیل امین نے آ کر کے مجھے قرآن سکھایا پڑھایا ایک لغت پر، لغت قریش کے اوپر مجھے پڑھایا، تو میں ان سے زیادتی کی درخواست برابر کرتا رہا کہ جبرائیل یہی ایک لغت قریش؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں، کچھ زیادہ بھی ہونا چاہیے. میں برابر زیادتی کی درخواست کرتا رہا، اور زیادتی کی درخواست کی حکمت کیا وہ بھی سمجھو، عرب کے اندر قبائلی نظام تھا، ہر ایک قبیلہ عربی تو بولتا تھا لیکن ہر ایک قبیلے کی عربی کے اندر کچھ فرق تھا، اور ہر قبیلہ اپنی ہی عربی پر اصرار کرتا تھا، ان کو دوسرے قبیلے کی عربی قبول کرنا گوارا نہیں تھا، ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کی عربی بول رہا ہے۔ اب اگر ان تمام قبائل والوں کو لغت قریش کا مکلف بنایا جائے تو ایک گیرانی کا باعث ہو جائے گا، مشکلی ہو جائے گی، تکلیف ہو جائے گی کہ بھائی سب کو لغت قریش کے اوپر بولنے کا قرآن۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک یہ رہا کہ متعدد لغات کے اوپر قرآن پڑھا جاوے تاکہ مختلف قبائل کے لوگوں کو تلاوت میں سہولت ہو جائے، آسانی ہو جاوے۔ اور دیکھیے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کم عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا لب و لہجہ بدلنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو بڑی عمر کے ہو گئے ہوتے ہیں نا، ان کا لب و لہجہ لغت بدلنا مشکل ہوا کرتا ہے۔ اب وہاں حضور جب ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، تو مختلف قبائل کے مختلف لوگ، بڑی بڑی عمر کے، اب ان تمام کا لب و لہجہ بدل کر ان کو قریش کی لغت پہ لانا، ایک مستقل دار التجوید قائم کرنا پڑتا۔ ابو تو دار التوحید چل رہا ہے اور جو ہے لوگوں کو توحید اور اسلام کی باتیں سکھائی جا رہی ہے، اب اگر سب کو لغت قریش پر لانا ہے تو تجوید کی الگ درسگاہ قائم کرنی پڑے گی، ایک مستقل کام ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک یہ رہا کہ مختلف لغات پر قرآن پڑھایا جائے تاکہ یہ بڑی عمر کے لوگ جو ہے جو ایمان لا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے سہولت اور آسانی ہو جائے۔ اسی لیے آپ کی چاہت ہوئی کہ کئی لغات میں آوے، حتی انتہا الی سبعت احرف، تو حضور جبرائیل کو کہتے اور جبرائیل جا کے اللہ تعالیٰ کو کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ایسی ہے کہ صرف لغت قریش نہ ہو بلکہ اس سے زیادہ لغت کے اندر بھی پڑھا جائے، متعدد زبان کے اندر پڑھا، متعدد لغات میں پڑھا جائے۔ بس اللہ کے یہاں سے بڑھتا گیا بڑھتا گیا، یہاں تک کہ سات لغات کے اوپر ہو گیا۔ سب اتی احرفن کا مطلب سات لغات، سات لغت یا سات اعراب، سات کیفیت۔ بہرحال یہاں پر بعض حضرات کہتے ہیں کہ سات کی تخصیص نہیں ہے، تقصیر مراد ہے کہ متعدد انداز کے اندر قرآن پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ بس یہاں تو اتنا ثابت کرنا ہے کہ جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لغت قریش پر قرآن پڑھایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی، جبرائیل نے حضور کی درخواست اللہ کو پہنچائی، اور پھر جو ہے بڑھ گئی لغات اور متعدد لغات میں پڑھنے کی اجازت ہو گئی۔ گویا ملائکہ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ آ کر کے نبی کو وحی کے کلمات سکھلاوے، وحی کی لغات سکھلاوے، نبی کی درخواست اللہ کو پہنچاوے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے پھر منظوری کے مطابق تعلیم کا سلسلہ رکھے۔ یہ کام بھی ملائکہ کے ہوا کرتے ہیں۔ جی
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكحين يلقاه جبرائيل وكان جبرائيل يلقاه في كل ليلة من رمضان بمقدار صوم القرآن بل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه إبراهيم أجود من غير من الطيب المرسلات وعن عبد الله رضي الله عنه
یہ روایت پہلے ہو چکی ہے بھائی تفصیل کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وانہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بہت زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ ہو جاتی تھی رمضان کے مہینے میں، جبکہ جبرائیل امین سے آپ کی ملاقات ہوتی، اور آپ کو یہ نقطہ بھی وہاں عرض کیا گیا تھا، کسی بڑے کی ملاقات کے نسبت سے آدمی کی سخاوت تحائف بڑھ جاوے، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے اسے. اور جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات رمضان کی ہر رات میں کرتے تھے، اور قرآن کا باری باری مدارسہ ہوا کرتا تھا، سننا سنانا ہوتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے جبرائیل کی ملاقات ہوتی تو بھلائی کے کام میں، نفع رسانی کے کام میں بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے، کھلی چلنے والی ہوا سے. یہاں تو فرشتوں کا ایک کام بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے قرآن مجید کا دور کرنا، مدارسہ کرنا، آموختہ یاد کرنا کرانا، یہ ایک کام معلوم ہوا ملائکہ کے متعلق. اور آپ کو یہ بات وہاں بتلائی گئی تھی کہ ایک ہوتی ہے ریح مرسلہ، جیسے کہ کھڑکیوں سے چلتی ہے، باہر کھلے میں چلتی ہے، ریح مرسلہ ہے. اور ایک ہے ریح محصورہ، یہ پنکھے جو پھینکتے ہیں یہ گھیری ہوئی ہوا پھینکتے ہیں، یہ ریح مرسلہ نہیں پھینکا کرتے. اور ریح مرسلہ جو ہوتی ہے وہ زیادہ راحت پہنچانے والی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے راحت فائدہ زیادہ ہوا کرتا ہے، اور وہ جو ہے عام نفع پہنچاتی ہے. یہ ریح محصورہ اس کا فائدہ بس اتنے محدود لوگوں کو، اور جو ریح مرسلہ باہر چلتی ہوگی اس کا نفع اور فائدہ عام ہوا کرتا ہے. اسی لیے ریح مرسلہ سے تشبیہ دی، ریح محصورہ کے ذریعے سے تشبیہ نہیں دی گئی. بہرحال جبرائیل امین رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور اور آموختہ کرنے کا کام کاج بھی کرتے تھے، اس کا اس بات ہوا. جی وان عبد اللہ قال اخبرنا معمر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ یقیناً جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پیش کرتے تھے. لفظ یعارضو کا ایک مطلب ہے جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پیش کرتے تھے، یعنی رمضان تک جتنی مقدار نازل ہو چکی وہ مقدار پیش کی جاتی تھی. ہر سال کے رمضان میں اس سال کے رمضان تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اتنی مقدار جبرائیل پیش کرتے تھے، تاکہ جو ہے اس کا دور تازہ ہو جاوے، حفظ تازہ ہو جاوے. دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے مقابلے سے، یعنی مقابلہ کراتے تھے. کیا مطلب؟ جبرائیل حضور کو جو با مقدار یاد ہے اس کا مقابلہ کر کے دیکھ لیتے کہ بھائی برابر محفوظ ہے، اس طریقے سے. تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے آخر تک قرآن پڑھتے، الفاظ کی صحت کے ساتھ حروف کو مخارج کے لیے مخارج سے ادا کرتے ہوئے، تاکہ آپ کی امت کے لیے یہ چیز سنت ہو جاوے کہ قرآن کا مدارسہ، قرآن کا تقابل بالکل اسی طرح ہونا چاہیے کما انزل، جیسے کہ اللہ کی یہاں سے اتارا گیا، جیسے کہ جبرائیل لائے، اور جیسے کہ جبرائیل امین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. اور یہ جانبین سے ہوتا تھا ایسا معلوم ہوتا ہے. کہ جبرائیل حضور کو سناتے حضور جبرائیل کو سناتے, یہ سلسلہ جانبین سے رہتا تھا. تو یہ بھی ایک کام معلوم ہو گیا ملائکہ کا کہ ملائکہ اور سید الملائکہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کر رہے ہیں, قرآن کا جو ہے دور ہو رہا ہے. جی
وقال عمر لما تقول يا عمته قال سمعت بشير بن ابي مسعود يقول سمعت ابا مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم
نزل جبريل عليه السلام فحملني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يغسل باصابعه خمس صلوات.
موطا مالک کی پہلی روایت ہے یہ جو امام بخاری یا اپنی سند سے لائے ہیں. امام مالک نے موطا میں وقوۃ الصلاۃ سب سے پہلے یہی روایت نقل کی ہے. تو حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں ایک دن عصر کی نماز تھوڑی تاخیر سے پڑھی. خلافت کے کاموں میں مشغولی, خلیفہ کے پاس مختلف مسائل مختلف قضیے لے کر لوگ آتے ہیں, اس میں مشغول تھے, تھوڑی سی عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ معمولی تاخیر ہوئی, بعض کہتے ہیں کہ وقت معتاد سے تاخیر مرا, کہ روزانہ جس وقت میں آپ کا نماز ادا کرنے کا معمول تھا اس سے ذرا سا وقت تھوڑا مؤخر ہو گیا. تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی انہوں ان کو کہنے لگے, چونکہ یہ بھی بڑے آدمی ہیں حضرت عروہ بھی, وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کچھ کہہ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل امین تشریف لائے. یہ جبرائیل امین کی تشریف آوری ہوئی تھی لیلۃ المعراج کی صبح میں, اور ظہر کے وقت تشریف لائے تھے, اور ظہر کے وقت سے جبرائیل امین نے اوقات کی تعلیم دینا شروع کیا تھا. چونکہ لیلۃ المعراج میں نماز فرض ہوئی, فجر تو راستے ہی میں ادا ہوئی, ایسے باشرہ کہتے ہیں معراج سے آتے ہوئے, یا یہ کہ جو پہلی نماز تھی جبرائیل آئے باقاعدہ ظہر کے وقت کے اندر, اور تب سے انہوں نے امامت کرا کر کے مشق کرانا شروع کی, اوقات کی ترتیب کی. فصلى امام امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں لغت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو کر کے نماز پڑھائی یا آپ کے امام ہو کر کے نماز پڑھائی. کعبہ شریف کے دروازے کے پاس جبرائیل نے امامت کرائی تھی, چوکھٹ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے, اور پہلے دن پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھائی, دوسرے دن پانچوں نمازیں آخری وقت میں پڑھائی, اور پھر جاتے جاتے کہہ دیا کہ دیو دن دیکھ لیا نا, اول دن اول وقت میں, دوسرے دن آخری وقت میں, ان دونوں کے درمیان میں جو اوقات ہے وہ آپ کی امت کے نماز کے اوقات ہے. یہ کہہ کر کے امام صاحب چلے گئے. فقال عمر, تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت عروہ کو, اے اعلم ما تقول یا عروہ, اے عروہ سوچ سمجھ کر کہو جو تم کہنا چاہتے ہو. بڑی اہم بات کہہ رہے ہو, اسی لیے ذرا سوچ سمجھ کے کہنا جو بات تم مجھے کہنے جا رہے ہو, جو روایت جو مضمون تم مجھے بتلانا چاہتے ہو ذرا سوچ کر سمجھ کر کے گمبھیرتا سے, تو تم لے کر کے یہ مجھے کہو کیا مضمون تم مجھے کہنے جا رہے ہو. گویا کہ حضرت عروہ نے حضرت جبرائیل کی آمد والی بات جو کہی نا, اور آ کے امامت کرانے والی بات, اور اس میں انہوں نے کوئی سند بیان نہیں کی کہ حضرت عروہ کو یہ بات کس نے سنائی تھی, اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز تنبیہ کر رہے ہیں کہ عروہ ذرا دھیان دے کر کے کہو, بہت بڑی بات تم کہہ رہے ہو کہ جبرائیل آئے انہوں نے حضور کو امامت کرائی, تم نے تو کوئی واسطہ بھی نہیں ذکر کیا کہ تم کو کس نے کہا یہ واقعہ ہے. بلا سند تم بتلا رہے ہو تو ذرا سوچ سمجھ کے کہو کہ اتنا اہم معاملہ ہے, کون تم کو کہہ گیا یہ بات. تو اس پر حضرت عروہ کہنے لگے سمعت بشیر ابن ابی مسعود, میں نے حضرت ابو مسعود عقبہ ابن عمرو البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت بشیر کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا, اور حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سنا تھا, لہذا سند آ گئے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سند چاہتے تھے کہ جبرائیل امین آ کے امامت کراوے, اتنا عظیم واقعہ تم کہنا چاہتے ہو اور بلا سند کے تم کہتے ہو. تو اب حضرت عروہ ابن زبیر نے سند سنا دی کہ مجھے حضرت بشیر نے کہا, اور حضرت بشیر اپنے والد حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں, اور حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جبرائیل آئے انہوں نے مجھے امامت کرائی, میں نے جبرائیل کے ساتھ نماز پڑھی یعنی پہلی ظہر, پھر میں نے ان کے ساتھ دوسری پڑھی عصر, پھر میں نے ان کے ساتھ تیسری پڑھی مغرب, پھر میں نے ان کے ساتھ چوتھی پڑھی عشاء, پھر میں نے ان کے ساتھ پانچویں پڑھی فجر, پانچ نمازیں پڑھی. یا حسوبو گنوا رہے تھے انگلی کے اوپر, گنوا رہے تھے انگلی کے اوپر پانچ نمازیں. معلوم ہوا کہ کاؤنٹنگ اور گنتری کرنے کا بہترین آلہ انگلی کے پوروے بھی ہے. اب تم کو جو ہے ٹک 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 چاہیے, کسی کو دانے چاہیے, یہ بھی ایک طریقہ ہے بہترین گننے کا. تو جو ہے پانچ نمازیں انہوں نے گنوا دی, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس طریقے سے انگلی کے اوپر ہزاروں کا حساب ہوتا تھا, اور یہ ایک مستقل فن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلی کے اوپر گننے کا فن, اس موضوع کے اوپر باقاعدہ رسالے لکھے گئے ہیں کہ جس میں انگلی پر گن کر ہزاروں کا حساب کیسے ہوتا ہے مسنون طریقے کا. جی محدث کبیر حضرت مولانا زین العابدین صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے دفتر میں بیٹھ کر پوری وہ ترتیب ہم کو سکھائی تھی بیٹھ کر کے, اس سے پہلے بھی سیکھی تھی ایک مرتبہ. جی صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے کہا جو آدمی بھی آپ کی امت میں سے انتقال کر جاوے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا یا یوں کہا کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اس پر فرمایا کہ کیا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے. کہاں زنا چوری کرے تو بھی کیا مطلب, گناہ کی سزا تو وہ بھگتے گا اگر معافی نہیں ہوئی توبہ نہیں کی تو, لیکن گناہ کی سزا بھگت کر کے دیر سویرے بھی وہ جنت میں آئے گا, گویا اس کا جہنم کا قیام دائمی نہیں ہوگا, خلود نہیں ہوگا, عارضی طور پر ہوگا صفائی کے واسطے. بس امام بخاری تو یہاں یہ روایت اس لیے لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے یہ مژدہ مسرت سنایا, خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت کے اندر جو آدمی کامل الایمان ہے شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو گناہ کی سزا بھگت کر کے ہی سہی, دیر سے ہی سہی, لیکن وہ جنت میں ضرور آئے گا. جی
الملائكة يتعاقبون ملائكة في الليل وملائكة في النهار ويتجمعون في صلاة الفجر والعصر ثم يعود إليه الذين باتوا منهم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فقالوا تركنا عبدهم يصلون وآتيناهم يومهم يصلون.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ فرشتے باری باری آتے جاتے ہیں, یعنی دو جماعت ہے ملائکہ کی, ایک رات کی ڈیوٹی والی اور ایک دن کی نگرانی والی. جو ملائکہ رات کی ڈیوٹی والے ہیں وہ عصر میں ابھی آئیں گے اور فجر پڑھ کے واپس جائیں گے, جو دن کی ڈیوٹی والے ہیں وہ فجر کے وقت آئیں گے اور عصر کے بعد واپس جائیں گے, یعنی کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے. ملائکہ کی جماعت رات کی, ملائکہ کی جماعت دن کی, اور یہ جمع ہوتے ہیں فجر اور عصر کی نماز میں. تو یہ دو وقت میں ان کا اجتماع ہوتا ہے, یعنی کہ عصر کے وقت کے اوپر رات والے آ کر کے دن والوں کے پاس چارج لیں گے اور فجر کے وقت کے اوپر دن والے آ کر رات والوں کے پاس چارج لیں گے, یعنی کام کاج کا حوالہ لے لیں گے. ثم یرجع الیہ الذین باتوا فیکم, پھر وہ ملائکہ آسمان پر چلے جائیں گے جو تمہارے ساتھ رات گزارتے ہیں, یعنی وہ ملائکہ جنہوں نے رات گزاری وہ فجر کے وقت آسمان پر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں, حالانکہ اللہ بندوں کے حالات سے اچھی طرح واقف ہے, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے ملائکہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. اللہ کو معلوم ہے پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ملائکہ کو باری تعالیٰ کیوں پوچھتے ہیں, وہ بات یاد دلانے کے لیے کہ تم نے تو کہا تھا نا میرے بندوں کے بارے میں, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ اللہ آپ زمین میں فسادیوں کو پیدا کرو گے, صفاقوں کو پیدا کرو گے. حالانکہ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے تھے, سب بخاری پڑھ رہے تھے, جماعت کھڑے ہونے تک یہ پڑھنے میں مشغول تھے. یہ میرے بندے اپنی ضروریات کو دبا کر کے بھی, آگے پیچھے کر کے بھی یہ پڑھنے میں مشغول لیتے تھے, عبادت میں مشغول لیتے تھے, باری تعالی ملائکہ کو ان کی اس بات کے اوپر تردید کرتے ہوئے یا اپنے بندوں کے اعمال بتلاتے ہوئے باری تعالی جو ہے ملائکہ کو یہ سوال کرتے ہیں. فقالوا, ملائکہ کہتے ہیں, ترکناہم یصلون, ہم ان کو اس حال میں چھوڑ کے آئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, لہذا فجر اثر پڑھے تو فرشتے کہیں گے ترکناہم یصلون, باقی گودڑے میں جو فجر ہوئے نے جو ہے پاؤں بھاجی کی لاری پہ اثر ہوئے تو پھر کہاں سے ملائکہ کہیں گے کہ ترکناہم یصلون. وَأَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ, اور ہم پہنچے ان کے پاس اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, لہذا فجر اور عصر کے اہتمام کی تاکید حدیث میں آئی کہ یہ دونوں نمازیں ایسی ہے کہ اس پر ملائکہ کی ڈیوٹیاں بدلتی ہے, اور ملائکہ ان دونوں وقت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں شہادت دیتے ہیں. اس وجہ سے انسان کو ان دونوں نماز کا خصوصیت سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. بس یہاں تو امام بخاری کیا لائے کہ ملائکہ کی دو جماعت ہیں, دونوں کی جو ہے باری بنی ہوئی ہے, اور وہ جو ہے انسانوں کے اعمال لکھنے کی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں, اور ان کی ڈیوٹیاں فجر اور عصر میں بدلتی ہے, ان کا اجتماع ہوتا ہے. یہ ملائکہ کا ایک کام, تخلیق کا مقصد, یہ چیز ثابت ہو گئی. اب دیکھیے ایک چیز غور کرنے کی ہے, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس باب میں اپنی عادت کے خلاف کام کیا ہے. 30 روایتیں پوری لائے ہیں ایک ترجمۃ الباب میں, شاید پوری بخاری میں ایک باب بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر 30 روایت امام بخاری لائے ہو. یہ صرف ملائکہ کے باب کی خصوصیت ہے.